الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ درس کے جو مضمون چل رہے تھے اس میں آداب سلام، جو آداب زندگی ہے، اس کے متعلق آپ نے آخر میں سماعت فرمایا تھا، اسی سے متعلق تفصیلات باقی ہیں. زندگی کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے کہ انسان، جب دو مومن مسلمان آپس میں میل ملاقات کرتے ہوں، تو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے علیک سلیک کرنا، مطلب یہ ہے کہ سلام کلام کرنا، آپس میں ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا اور پلٹ کر وعلیکم السلام کہنا، تو یہ بہت بڑا اسلام کا ایک شعار ہے جس کے ذریعے سے اپنائیت، محبت، انسیت ملتی ہے طرفین کو، آپس میں ایک معانست ہوتی ہے، دوستی کا پیغام ملتا ہے، اجنبیت ختم ہوتی ہے. تو یہ ایسا شعار ہے کہ جس کو اللہ پاک نے جنت میں بھی برقرار رکھا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. جنت میں بھی سلام کی صدائیں ہر طرف بلند ہوتی ہوں گی، جہاں کہیں جنتی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، فرشتے ان کے مقابل ہوں گے، ہر طرف سلام کی صدائیں بلند ہوں گی. فرمایا کہ لا يسمعون فيها، جنت ایسا مبارک خطہ ہے، ایسا مبارک مقام ہے، ایسی صاف ستھری جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی گناہ کی اور بےہودگی کی کوئی بھی بات سننے کو نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ ہر طرف سلام کے زمزمے گونجیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت عطا فرمائے، جو اللہ کا مقام رضا ہے. فرمایا کہ رب ذوالجلال خود بھی اپنے اہل ایمان بندوں کو سلام پیش فرمائیں گے. تو یہ سلام ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں، ایسی آسان عبادت ہے کہ پل پل پہ انسان جس کسی سے ملاقات ہو سلام کلام کرتا ہے، تو ہر ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا حج کا سفر تھا، تو ہم جا رہے تھے، تربیت حجاج چل رہی تھی، تو اس میں جو ہمارے مفتی صاحب تھے وہ ہدایات دے رہے تھے، فرمایا کہ مختلف چیزیں تھیں، تو فرمایا کہ ابھی سے سلام کی عادت بنا لیں. قوموں کے رواج ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ سلام کا اتنا دستور اور رواج نہیں جتنا عربوں میں بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے، ابھی سے آپ سلام کی عادت ڈال لیں. جب حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، ہر ایک مومن مسلمان ہے، وہاں آنے والے سارے حجاج ہیں، مشرق مغرب، عرب، عجم، شمال، جنوب، گورے، کالے، سارے کے سارے وہاں آئے ہوئے. جب کبھی کسی حاجی کا دوسرے حاجی سے سامنا ہو السلام علیکم، تو کہا کہ وہاں ویسے ہی ایک نیکی ایک لاکھ کی ہو جاتی ہے. تو ایک سلام کی عبادت کے اوپر ہی آپ لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں، کہ ایک سلام کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے، فرمایا 10. تھوڑی دیر بعد دوسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمایا 20. تیسرے آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30. مطلب یہ کہ جتنے الفاظ استعمال کیے، ایک لفظ پر 10 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا اسلامی شعار ہے، اسلامی تحیہ کہلاتا ہے، کہ اس میں 3 الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، یہ ایک جملہ ہو گیا، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت بھی ہو، 2 ہو گئے، وبرکاتہ اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں، 3 ہو گئے. تو ایک لفظ کہنے والے کے لیے فرمایا 10، مطلب یہ کہ 10 نیکیاں کما گیا. 2 الفاظ سے جس نے سلام کیا، فرمایا 20، مطلب یہ کہ 20 نیکیاں بیٹھے بیٹھے اس نے حاصل کر لی. اور 3 الفاظ کامل مکمل سلام کرنے والے کے لیے فرمایا 30، تو اس نے 30 نیکیاں کما لی. تو ہمارے ان مفتی صاحب کا وہ کلام بڑا اچھا لگا، فرمایا کہ ابھی سے اس سلام کی عادت کو اپنا لیں. حجاج سے کہہ رہے تھے کہ وہاں آمنے سامنے جہاں کہیں کو حاجی ملے، السلام علیکم، ایک سلام بھی آپ نے کر لیا، 10 نیکیاں بھی اگر آپ نے لے لی، تو ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے. تو اس لحاظ سے کہا کہ مفت کے اندر بے شمار نیکیاں کمانے کا موقع ہاتھ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بندے کو ایک نیکی بھی مل جائے، ایک رحمت بھی مل جائے، تو نجات کے لیے کافی ہے.
دنیا کا ایک درہم ایک دینار جس طرح ایک حیثیت اور وقت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو انعام ملتے ہیں, جو وہاں آخرت کے درہم اور دینار ہیں, وہاں کے سونے اور چاندی کی اشرفیاں ہیں, تو وہ نیکیاں کہلاتی ہیں, اجر کہلاتے ہیں, درجے کہلاتے ہیں. تو یہ اس قدر عظیم الشان ہوں گے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کسی مومن کا درجہ بلند کیا جاتا ہے, درجہ کہتے ہیں سیڑھی کو, ایک ایک جو ٹپا ہوتا ہے جس کو اسٹیپ کہا جاتا ہے انگلش میں, تو یہ ایک ایک سیڑھی کے ایک ایک ٹکڑے کو درجہ کہا جاتا ہے. تو جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے, فرمایا کہ 10 درجے بڑھ جاتے ہیں, 10 درجے, تو 10 درجے یعنی جنت کے اندر 10 سیڑھیاں وہ عروج پاتا ہے. تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جنت کی سیڑھیاں بھی کوئی دنیا کی سیڑھی کی طرح ایک ایک بالش اونچی نہیں ہوں گی. اللہ پاک نے وہاں کی شایان شان, وہاں کی سیڑھیاں بھی بہت بلند و بالا رکھی ہیں, کہ ایک درجہ بھی اگر بندے کا بلند ہو رہا ہے, درود شریف پڑھنے پر جو فضیلت آتی ہے کہ بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 10 درجے کی بلندی, فرمایا کہ یہ ایک ایک درجہ وہاں ایک ایک بالش کا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت جس طرح عظیم الشان رکھی ہے, تو اس کے درجات بھی, اس کی سیڑھیاں بھی بہت بلند و بالا ہوں گی, عظیم الشان ہوں گی. حدیث مبارک میں ہر چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے, درہم اور دینار اور اشرفیاں ہیں آخرت کی یہ نیکیاں. بندہ آسانی کے ساتھ وہ درہم اور دینار, اپنی پونجی, اپنا اثاثہ, اپنا خزانہ جمع کر سکتا ہے. فرمایا کہ جو بھی بندہ ہے مومن 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا, 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود یعنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, اللہ پاک 100 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. جو بندہ ہے مومن 100 مرتبہ مجھ پر رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے, مطلب درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو بھی میرا امتی 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں عتق من النار براءۃ من النفاق, دوزخ کی آگ سے آزاد ہے, نفاق سے بری ہے, گھرا بن جاتا ہے, صاف ستھرا بن جاتا ہے. دل کا جو کھوٹ ہے, دل کا جو میل ہے, نفاق, دوغلی پالیسی, دو رخاپن, اندر کچھ اوپر کچھ, اوپر سے میٹھے اندر سے زہر, فرمایا کہ 100 مرتبہ جس نے درود شریف پڑھا تو نقد انعام دنیا کے اندر یہ مل جاتا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا, فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک لکھوا دیتے ہیں کہ عتق من النار دوزخ سے بری ہے, آزاد ہے, اور براءۃ من النفاق نفاق سے اور دو رخاپن سے, دوغلی پالیسی سے اس کو بری کر دیا گیا, بچا لیا گیا, محفوظ کر دیا گیا. جو اندر وہ باہر, جو باہر وہ اندر, جو ظاہر وہ باہر, تو ظاہر و باطن اس کا یکساں کر دیا جاتا ہے. تو ہر چیز کے اوپر اللہ پاک نے نیکیاں رکھی ہیں, تو سلام بھی ایسی عبادت ہے. ایک لفظ پر 10, 2 پر 20, 3 پر 30, تو یہ نیکیاں کمانے کا بہترین موقع اللہ پاک نے بھی دیا ہے, ساتھ میں انسیت اور محبت کا پیغام مل جاتا ہے, ایک انسیت مل جاتی ہے, تعارف ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ آداب زندگی میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ میل ملاقات کے وقت باہم سلام کیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھنے کے اندر پیغام مل جاتا ہے, جہاں 2 افراد ہیں 3 افراد ہیں سب میں بیٹھے ہوئے, ایک انسان آ کے وہ بھی بیٹھ گیا, منہ بسوڑے ہوئے چپ چاپ آ کے بیٹھ گیا, کوئی انسیت, کوئی تعارف, کوئی موافقت, کچھ مناسبت نہیں, لیکن اسی آدمی نے آ کر سلام کر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر بیٹھ گیا, خود بخود ایک انسیت اور اپنائی اور تعلق اور ربط جوڑ مل جاتا ہے. محفل کے اندر آداب یہی ہے کہ انسان جہاں کہیں جائے, بھلے جان پہچان کے ہوں کہ انجانے ہوں, حکم یہ ہے کہ جان پہچان والے ہوں یا بغیر جان پہچان کے, مومن مسلم معاشرہ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے حسن ظن اور گمان یہی ہے کہ سارے مومن مسلمان ہیں, یہاں کوئی یہودی, عیسائی, نصرانی بسنے والے کم ہیں, ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے, ان کی بستیاں الگ ہیں, ان کے طور طریقے الگ ہیں, انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے, کوئی دوسری مذہبی اس کے تعلق رکھنے والا, اس کی بات تو الگ ہے, اس کو تو سلام کرنے سے منع کیا گیا, لیکن مومن مسلمان کا جہاں غالب گمان یہ وہاں سلام کرے, سلام کرتے ہی باہمی محبت اور الفت اور انسیت مل جاتی ہے. جمعہ کے دن بیان میں ہمیں یعنی وہ حدیث آئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, ہدیہ دینا یہ ایک عبادت ہے. ایک تو حدیث آئی فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, خود بخود ربط و ضبط تعلق جڑتا ہے. اور دوسری حدیث جو جمعہ میں نے بیان کی تھی, فرمایا کہ ہدیہ دو, اس لیے کہ ہدیہ دل کے کینے کو, چھپی ہوئی جو نفرت اور ایک کدورت ہوتی ہے, اس کو صاف کر دیتا ہے. جس سے انسان کو حسد ہوتا ہے, کوئی جلن ہوتی ہے, کوئی کینہ, کوئی کدورت جس کے بارے میں ہوتی ہے, پر میں اس کو ہدیہ دے دو. جب ہدیہ دیا, اس ہدیہ سے خود بخود اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اس کی کدورت کے بجائے محبت آ گئی. فرمایا کہ یہ ہدیہ کا دینے کا عمل وحر الصدر, وحر کہتے ہیں کینے کو, کدورت کو, میل کو, سینے کا میل اس چھوٹی سی عبادت کے ذریعے, ایک چھوٹے سے نسخے کے ذریعے صاف ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی ضروریات کو پوشیدہ رکھا کرو، کوشش کرو چھپا کے رکھا کرو، ہر نعمت ہر چیز ظاہر مت کیا کرو، ڈھنڈورے مت پیٹا کرو، چرچے مت کیا کرو، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو عطا ہے ان کو چھپا کے، اپنی ضروریات کو خفیہ طریقے سے پوری کیا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی نعمت ضرورت کی حد تک اگر وہ ظاہر ہو رہی ہے تو بات دیگر ہے، خود اپنی نعمت کو اپنے ہاتھوں ظاہر کر کے، نظر لگوانے کے کام کر کے، پھر جب انسان سے وہ نعمت سلب ہو جاتی ہے کسی کی نظر لگنے کی وجہ سے، کسی کے حسد کی وجہ سے، کسی کی حسرت کی وجہ سے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ نہیں معلوم یہ نعمت اچانک کیسے زائل ہو گئی۔ العین حق، نظر کا لگنا بالکل برحق ہے۔ تو حدیث مبارک میں یہ بھی تعلیم دی کہ اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا کرو، ہر چیز کو اچھالنے کی، اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب سے موبائل آ گیا ہر چیز کو ظاہر کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سیلفیاں بنا بنا کے ڈالتے ہیں، تاکہ دال روٹی بھی کھا رہے تھے وہ بھی ڈال دی، اور اگر مرغ مسلم کھایا تو وہ بھی ڈال دیا اگلا، جیسے گویا کیونکہ ساری دنیا بھوکی ہے، خالی انہیں کو یہ مال نعمت ملی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کے دل میں کوئی حسرت آ جائے، کوئی نظر لگ جائے، کوئی حسد ہو جائے، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے خامہ خواہ اس کو دیکھ کر اگلے کے اوپر کوئی ایسا نقصان کا سامان ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارک کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، خامہ خواہ اپنی نعمتوں کے چرچے اور شہرت مت کراؤ۔ تو غرض یہ کہ یہ انسان کی زندگی ایسی صاف ستھری ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک اثر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں فرمایا کہ سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اسی طرح محبت کا وہ پیغام دیا کہ ہدیہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، بالخصوص جس سے کدورت ہو، جس سے نفرت اور عداوت ہو، حسد ہو۔ حسد کا بہترین علاج بتایا کہ جس کسی سے حسد ہو اکیلے میں اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، یا اللہ اس کو مزید ترقی دے۔ اگر کسی کے مال سے حسد ہے، یا اللہ اس کے مال کی حفاظت فرما، مزید ترقی دے۔ کسی کے حسن و جمال سے حسد ہے، یا اللہ اس کے حسن کو برقرار رکھنا، اس کے جمال میں مزید کمال پیدا فرمانا۔ اگر کسی کے عہدے منصب سے حسد ہے، اکیلے میں دعائیں کرے، یا اللہ اس کے عہدے منصب میں، رتبے مقام میں مزید ترقیاں دے دے۔ سینے پہ، دل پر پتھر رکھ کے دعائیں کرے اس کے لیے، اپنے محسود کے لیے۔ حاسد حسد کرنے والا، محسود جس سے حسد ہو رہا ہے، جس سے اس کو جلن ہو رہی ہے، اس کے لیے ترقی کی دعائیں کرے۔ چند دن کے اندر وہ حسد کی آگ بجھ جائے گی اور یہ خوش ہوگا کہ میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں، ماشاء اللہ یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ خامہ خواہ کسی سے حسد کر کے اپنے دل کے اندر حسد کی آگ میں جلنا، کڑنا، یہ انسان ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کائنات میں سب سے زیادہ کمالات کی حامل ہے۔ جو بھی زیادہ کمالات والا ہوتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ حاسدین ہوتے ہیں، آپ کے حاسدین زیادہ تھے۔ اللہ پاک نے سورہ فلق اتار دی، نسخہ دے دیا کہ آپ یوں دعا مانگا کریں، ومن شر حاسدین اذا حسد، حاسد جب حسد کرنے پر آئے اس کی حسد کی آگ سے مجھے بچانا، اس کے حسد کی نفرت اور کدورت، کہیں اس کا شعلہ مجھے نہ جھلسا جائے۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ رکھا جائے، اور اسی طریقے سے یہ جو نیکیاں دی ہیں جس کے اندر دنیاوی ثمرات بھی ہیں، کہ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے، فرمایا کہ باہم سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام میں جان پہچان والوں کی تخصیص مت کرو، جو مسلمان مل جائے اس کو سلام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے انداز بتایا تھا کہ آپ گزرتے تھے چلتے ہوئے راستے میں، اگر چھوٹے بچے بھی مل جاتے ان پر بھی آپ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا، حضرت انس چھوٹی عمر میں آپ کی خدمت میں رہے، وہ سالہ سال خدمت کی ہے، فرمایا کہ بیٹے جب کبھی گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ بنے گا۔ گھر میں داخل ہوا انسان، السلام علیکم، یعنی گھر والوں کو آنے والا دعا دے رہا ہے کہ سلامتی نازل ہو، تو اس گھر کو اللہ پاک سلامت رکھتے ہیں، سلامتی کا، خوشیوں کا، رحمتوں کا گہوارہ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے گا۔ اور خالی گھر کے بارے میں فرمایا کہ انسان اگر گھر میں داخل ہو، گھر میں اگر افراد خانہ نہ ہو، گھر بالفرض اس وقت خالی ہے، فرمایا تب بھی کہہ لیا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نئے ایک بندوں پر، ان الفاظ کے ساتھ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہو جایا کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں گھر میں تشریف لاتے، آپ کا معمول تھا ایسی آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے، سونے والے نہیں جاگتے، سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو اور جاگنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ نے سلام کیا تو وہ جواب دے لے۔ تو آداب زندگی ہیں یہ، سلام پل پل کے اوپر سلامتی کی دعا ہے، اور ہر سلام اپنے اندر رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سلام کے عمل پر 90 رحمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں پہل کرنے والے کے لیے، اور 10 رحمتیں رکھی ہیں جواب دینے والے کے لیے۔ ایسا عظیم الشان یہ عمل ہے جس کو ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے. عرب لوگ بات بات پہ دعائیں دینے کے عادی ہیں, پل پل پر ان کی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں, ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں کہ وہ پہلے دعا دیتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں, اس کی رحمت اس کی برکت بھی نظر آتی ہے. حیاک اللہ, اللہ تمہیں سلامت رکھے, زندہ رکھے, آباد رکھے, تو ہر ہر جملے میں ان کی دعائیں بھری ہوتی ہیں. بات بات پہ الحمدللہ, بارک اللہ, تبارک اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ہر چیز میں اللہ پاک کی یاد بھری ہوئی ہے. ہمارے والد مسجد کے استاد محترم تھے حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ, محدث تھے, جامعہ کے استاد تھے, ہم نے بھی ان کی زیارت کی اور ان سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سند حدیث حاصل کی. اور یہ ہمارے وہ استاد ہیں جن کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سند بنتی ہے نا, استاد کے استاد, استاد کے استاد, تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں جو بر صغیر میں جن کے ذریعے سے علم حدیث آیا. تو حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ, ہم نے ان سے حدیث کی اجازت لی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے مجھ تک درمیان میں صرف چار واسطے ہیں, میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب اور ان کے درمیان میں مزید تین واسطے, پانچویں نمبر پر ہمارے سے حضرت شاہ ولی اللہ. تو یہ قریب ترین واسطہ ہے حدیث کا, جس حدیث کے واسطے سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں. استاد محترم نے باقاعدہ پورا اس کے اندر وہ لکھ کر تحریری اجازت بھی دی ہے اور وہ یادگار کے طور پر پوری سند محفوظ رکھی ہوئی ہم نے. ہمارے استاد حضرت مولانا قاری عبد الحق صاحب رحمہ اللہ, جن سے ہم نے 30 پارے قرآن کریم کے کامل مکمل پڑھے, استاد جی سے بھی ہم نے حدیث حاصل کی قرآن کریم کی پوری, ماشاء اللہ اتنی بڑی سند ہے پوری, سند القرآن الکریم. اس کے اندر استاد محترم سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے, انہوں نے اپنے استاد سے, اپنے استاد سے, ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پھر جبریل امین, جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالی سے قرآن کو حاصل کیا. پوری سند متصل کہ کس کس استاد سے, کس ذریعے سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ, ہم نے خود ان کو دیکھا, بڑی مشفق اور مہربان شخصیت ہے, گورے چٹے تھے اور کالا چشمہ لگاتے تھے اور سفید رومال اوپر سے ڈال کے رکھتے تھے اور ہاتھ میں آسا ہوتا تھا. جب کبھی جامعہ میں, مدرسے میں آنا ہوتا, جانا ہوتا, چھوٹا ہو, بڑا ہو, استاد ہو, شاگرد ہو, فاصلہ ہوتا تھا دور سے ہی السلام علیکم و رحمۃ اللہ, دور سے ہی سلام کر دیا کرتے تھے, کبھی کسی دوسرے کو سلام میں پہل کرنے نہیں دیتے تھے. ایسا ایک والیانہ جذبہ تھا, سلام سے خاص تعلق تھا کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو, عام طالب علم کو تو پتہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے, کتنے بڑے استاد ہیں, لیکن ہر طالب علم جو بھی سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو دور سے ہی وہ سلام کر دیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ یہ اس کو سلام میں پہل کر سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے جو جنت میں بھی اللہ پاک نے رکھی ہے. تو جنت کے اندر ہر چیز اللہ پاک نے نہیں رکھی, یہ خاص مخصوص چیدہ چنندہ چیزیں جو اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کو اتارا, آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک نے برقرار رکھا ہے. نکاح کی عبادت ہے, اس دیواری زندگی ہے, یہاں پر اللہ پاک نے اس کو رکھا, آخرت میں بھی اس کو برقرار رکھا. تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ پل پل پہ انسان کو رحمت کی, نعمت کی اور برکتوں کی دعائیں ملتی ہیں. تو فرمایا انس بیٹا, جب گھر میں داخل ہوا کرو, گھر والوں کو سلام کیا کرو, تمہارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنے گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ جب آپ ملتے تھے, مسافہ کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلام کی تکمیل مسافحے سے ہوتی ہے, کہ اگر انسان قریب ہے, آمنے سامنے ہے اور موقع مناسب ہے, اس صورتحال میں سلام کیا, سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیا, تو مصافحہ کے عمل سے گویا کہ سلام مکمل ہو گیا. اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے سامنے والے کا, جب تک کہ سامنے والا اپنا ہاتھ خود آپ سے نہ چھوڑا لے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو ملنے والے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ان کے مصافحہ کے عمل سے ان دونوں کے گناہ اس طرح تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں, پتجھڑ کے موسم میں خشک پتے درختوں میں تیز ہوا کے جھونکوں سے جھڑ کر گرتے ہیں, اسی طرح مصافحے کے وقت جب دو افراد نے مصافحہ کیا اور ان کے گناہ تابڑ توڑ ایک دم سے جھڑ جاتے ہیں, صفائی ملتی ہے, پاکیزگی ملتی ہے. تو یہ عمل آسان سا ہے, مختصر سا ہے, لیکن خیر و برکت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ سلام میں جان پہچان والوں کی تخصیص مت کرو, جو مسلمان مل جائے اس کو سلام کرو. سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل والے کو سلام کرے, چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے, تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کریں, کم عمر والے زیادہ افراد کو سلام کریں, یہ آداب ہیں. یہ آداب بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, یہ تو ہے آداب, لیکن بوقت ضرورت انسان اس کے معاملات کے اندر دیکھتا ہے کہ سامنے والا کا سلام میں پہل نہیں کر رہا تو انسان خود بھی سلام کر سکتا ہے. فرمایا کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ قربت خاص حاصل کر لیتا ہے. ان اول الناس باللہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ترین وہ بندہ ہے, من بدا بالسلام, جو سلام میں پہل کر جاتا ہے. اس سلام کے عمل سے گویا کہ اللہ پاک کا قرب اس نے حاصل کر لیا. جس طرح سجدے کا عمل یہ نماز کا وہ حقیقی اور گویا کہ لب لباب نچوڑ خلاصہ اور مغز ہے پوری نماز کے اندر, اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فرمایا کہ بندہ, یہ خود نماز کی عبادت اتنی خاص عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دس بستہ کھڑا ہے. احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم کے دربار میں بندہ حاضر ہے. شاہی دربار کے اندر اس کو حاضری کا موقع دیا گیا ہے, اور اس کے اندر سب سے قریب ترین لمحہ یہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں, زمین کو آسماں کر دوں, دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے, پیشانی رکھتا ہے فرش پر, در حقیقت ہوتا ہے عرش پر. تو جس طرح یہ سجدے کی عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت خاص عطا کر دیتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بالکل اپنی اس دنیاوی زندگی میں, اپنی اس حیات کے اندر, پوری حیات کے اندر قریب ترین لمحہ یہ وہی ہوتا ہے جس میں وہ سر بہ سجود ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو. شرط یہ ہے کہ عربی کی دعائیں ہوں, قرآن و حدیث کی دعائیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان میں شروع ہو جائے. ہمارے گھر میں کام چل رہا تھا, ایک آئے ہوئے تھے اچھے پڑھے لکھے انجینئر, لائق فائق, لیکن ہر چیز میں استاد ضروری ہے. بغیر استاد کے جب انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے تو شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے. کہا کہ میں سعودیہ میں بھی میں اتنے سال لگا چکا, فلاں ملک میں دنیا زمانہ گھومے ہوئے تھے. ان دنوں جنگی حالات چل رہے تھے. جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو مغرب کی نماز میں حرمین کے اندر قنوت نازلیں پڑی رہتی ہیں, اپنی یہاں فجر میں پڑی رہتی ہے. جب حالات جنگی ہوں تو رکوع سے اٹھ کر دعائیں کی جاتی ہیں عربی زبان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ چنیندہ حفاظ صحابہ کو لے کر گئے تھے قافلے کی شکل میں, کہا کہ ہم لے کر جا رہے ہیں, ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, نمائندے حضرات بھیج دیں, اچھے اچھے لائق فائق. چیدہ چنیندہ 40 صحابہ کو لے کر گئے اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا. منصوبہ بندی تھی, سازش تھی. آپ کو اس قدر دکھ ہوا کہ آپ نے ان کے خلاف پھر یہ قنوت نازلہ کے ذریعے بدعائیں کی ہیں, حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے. تو یہ قنوت نازلہ کا عمل دشمن کے لیے بدعاؤں کا ایک عمل ہے جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے. تو ان دنوں جنگی حالات تھے تو حرمین کے اندر یہ قنوت نازلہ مغرب میں پڑی جاتی تھی. تو وہ کہیں وہاں پر تھے, کہا کہ میں نے دیکھا یہ امام صاحب تو رکوع کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی چیز پتہ چل گئی, میں نے بھی دعائیں شروع کر دی. عربی تو مجھے آتی نہیں, میں تو عربی اردو میں مانگتا ہوں. حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ نماز انسانی کلام کی اہلیت نہیں رکھتی, جہاں انسانی کلام اس میں آیا نماز ٹوٹ گئی. لیکن اب وہ چیز سے ناواقف ہے, بس ایک چیز دیکھ لی اور نہ کسی سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی, اور اب اردو کے اندر نماز میں دعائیں مانگنے کے عادی ہو گئے. کہا کہ جب سے تو میں نے طریقہ دیکھا, میں تو اپنے مزے سے خوب نماز کے اندر ہی دعائیں مانگتا ہوں, اردو میں مانگتا ہوں, اور بڑے دھڑلے سے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھنے کے روادار نہیں. ایسا بھی نہ ہو کہ انسان عبادت کرے اور نماز کو اپنی ضائع کرے. حضرت عبدالصمد حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک بڑی عمر کے عمر رسیدہ صاحب تھے, اپنی مسجد کے نمازی, اور کہا سجدے میں جا کر ریح خارج کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. دوسرے ساتھی سے ذکر کیا, انہوں نے بتایا ابا جی کو, ابا جی نے کہا غضب کر دیا آپ نے سجدے میں, وہ بھی وضو توڑ توڑ کے. کہا ہاں تھوڑی تھوڑی سی, کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھانے کے باوجود ماننے کے قائل نہ ہوئے. انسان کی عقل پر جب پردے پڑ جائیں تو اپنی عبادت بھی کر رہا ہے, وقت بھی لگا رہا ہے, اور محنت و مشقت بھی کر رہا ہے, اور سمجھانے کے باوجود اپنی جہالت پر ڈٹا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ سجدہ یہ قریب ترین لمحہ ہے بندے کا, جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خاص لمحہ مل جاتا ہے. اس خاص لمحے کے اندر بندہ اللہ سے نزدیک ہے. تو فرمایا کہ اس میں پھر دعائیں مانگا کرو. عربی کی جو دعائیں ہیں قرآن کریم کی, ربنا آتینا والی ہو گئی, دوسری تیسری جو انسان کو دعائیں یاد ہوں, یا حدیث مبارک کی دعائیں یاد ہوں, یا پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ, یہ تمام کی تمام احادیث میں دعائیں آئی ہیں. رکوع کی دعائیں ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا, سجدے کی دعا, سجدے سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی دعائیں, پوری یہ دعائیں موجود ہیں, منقول ہیں, پڑھی جاتی ہیں باقاعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنی امت کو دی ہے. سیکھنے والے سیکھ کر طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں تو دستور کے مطابق چیز ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. بندوں کی ابھی جو چیز بے ڈھنگ انداز سے پیش کی جائے مسترد کر دی جاتی ہے. ضابطے کے مطابق کاروائی ہو قابل قبول ہوتی ہے, بے ضابطہ کی ہو مسترد کر دیا جاتا ہے, ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ قریب ترین حالت سجدے کی حالت ہے. ایک اور جو قریبی لمحہ بندے کو نصیب ہوتا ہے, یہ خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کچھ بندے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے اندر چیدہ چنندہ چند بندے ہیں جن کو رات کے اندھیروں میں آخری پہر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیتے ہیں. یہ بہت مخصوص امت کے مکھن ہیں.
جن کو رات کے آخری پہر میں اللہ پاک توفیق بخشتے ہیں, فرشتے جن کو جگا دیتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں, اور اللہ پاک کی طرف سے تیاری کی توفیق ملتی ہے, خوشی خوشی اٹھ کر تیار ہوتے ہیں, وضو بناتے ہیں اور مصلی بچھا کر تنہائی میں یکسو ہو کر اللہ سے لو لگاتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. کاملین عارفین فرماتے ہیں کہ یا رب دن میں مزہ نہیں مگر وہ دن تیری یاد سے وابستہ ہو, اور رات میں مزہ نہیں مگر اس رات میں جو راز و نیاز سے وابستہ ہو. دن اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ, رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ وابستہ. دنیا کا عاشق اپنے محبوب سے رات کی تنہائیوں میں بات کرتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو ایک شعر کہا ہے کہ وہ وقت دی مؤذن نے اذان وقت سحر ہے قسمت کمبخت کو خدا یاد آیا, اس طرح وہ شعر ہے نا کہ شب وصال جب محبوب کے ساتھ وصل چل رہا تھا اور مؤذن نے فجر کی اذان دے دی, اس نے کہا بے مؤذن کو کیا ہو گیا, یہ بے وقت اذان دے رہا ہے. پتہ چلا کہ پوری رات گزر گئی باتوں ہی باتوں میں, پتہ نہ چلا. دی مؤذن نے اذان شب وصل پچھلے پہر ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا, پوری رات بیت گئی پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا. تو جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے, تعلق اور نور محبت مل جاتا ہے, معرفت مل جاتی ہے, لذت اور چاشنی مل جاتی ہے, وہ بھی راتوں کو اٹھ کر گرمی ہو یا سردی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لو لگاتے ہیں, راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, پھر جو اس میں حلاوت اور مٹھاس اور مزہ آتا ہے. تو جس طرح سجدے میں انسان جب چلا جائے, حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ, حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کا مقولہ نقل فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کر جب سر رکھ دیتے ہیں لگتا ہے جیسے اللہ میں نے پیار کر لیا, اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. جس طرح ماں کی آغوش میں, ماں کی گود میں بچہ جب پہنچ جاتا ہے کس قدر سکون ملتا ہے, فرمایا کرتے تھے اس قدر مزہ آتا ہے جیسے لگتا ہے اللہ میں نے پیار کر لیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کی فضیلت میں آیا کہ جس کسی نے حجر اسود کو چوم لیا گویا کہ اس نے اللہ پاک کے دائیں ہاتھ کا بوسہ لے لیا. بیت اللہ کا دیدار جس نے کر لیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیا, آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. تو یہ فضائل اور برکات ہیں. تو سجدے میں جس طرح مزہ آتا ہے, انسان کو حقیقت مل جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور عبادت کے اندر جب سر وہ زمین پر رکھتا ہے تو فرمایا کہ حقیقت میں وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. یہی وہ بات ہے کہ میں جب سجدے میں سر رکھ دوں, زمین کو آسماں کر دوں, دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے. کہ یہ ہوتا ہے فرش پر, در حقیقت ہوتا ہے عرش پر. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرب خاص کا موقع دے دیا, اپنے سامنے سجدہ ریز کر لیا, بالکل اپنی قربت خاص کا وہ لمحہ عطا فرما دیا. تو اسی طرح رات کی تاریکی میں, تہجد کے وقت میں جس بندے کو توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کی. کل ایک محفل میں ہم موجود تھے تو وہاں ایک صاحب تھے, کہنے لگے کہ ترکی کے اندر عبادت کا بڑا مزہ ہے, ایسا تھا ویسا تھا. دوسرے ہمارے صاحب بیٹھے تھے, کہا کہ عبادت کا مزہ رات کی تنہائی ہو, کمرے اکیلا ہو, بندہ ہو اور اللہ ہو, عبادت کا مزہ تو اس میں ہے. نہ ترکی میں, نہ افغانستان, نہ ایران, نہ پاکستان, نہ ترکمانستان, کوئی بھی جگہ ہو, پوری روئے زمین کا خطہ ہو, کہا کہ رات کا اندھیرا ہو, بندہ ہو, کمرے میں کوئی نہ ہو سوائے اللہ اور اللہ کے بندے کے, اور رات کا آخری پہر ہو, عبادت کا مزہ تو اس میں ہے. کیونکہ انہوں نے اس عبادت کا مزہ چکھا ہوا ہے. ایک تو انسان ٹیپ ٹاپ دیکھ لی, جھل مل چمک دمک دیکھ لی, وہ چمک دمک کے حساب سے بات کر رہے تھے. ترکی ترقی یافتہ ملک ہے, ماشاءاللہ ہماری بہن وہاں رہ کر آئے, بہنوں ہی نے وہاں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کیا. تو وہاں بتاتے تھے کہ صدقہ خیرات دینے کے لیے کسی فقیر کو تلاش کرو, دستیاب نہیں ہوتا. بہت ترقی یافتہ, ماشاءاللہ بہت پرسکون. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی بسا ہوا ہو, اس کو اگر یہ حلاوت نصیب ہو جائے تو بہت گہری بات کہی انہوں نے کہ واقعہ یہی ہے کہ اگر تنہائی میسر ہو, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ سے. جب کبھی تنہائی میں ملاقات کرنی ہو, لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو, بندہ جب آنکھیں بند کرتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, بس یہ ہے, اور اس کا حبیب اور محبوب دونوں آمنے سامنے ہیں. ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اب اللہ اور اللہ کا بندہ عرض و معروض میں لگا ہوا, آنکھیں بند کر لی, بس اب یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی لو لگ گئی, اور پھر آنکھیں بند کر کے انہماک کے ساتھ یہ راز و نیاز میں لگا ہوا ہے, ساری دنیا سے بے خبر. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا منہ بولتا ثبوت ہے.
برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر از قدرت کردگار، ہرے بھرے لہلہاتے درختوں کے پتوں میں سے ہر ہر پتی عقل مند اور ہوشیار انسان کے لیے وہ ایک پورا پورا رجسٹر ہے، دستاویز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو بیان کر رہا ہے. اس کا رنگ روپ دیکھا جائے، اس کی نسیں دیکھی جائیں، اس کی پیدائش دیکھی جائے، اس کی رنگت کے ساتھ اس کی مہک، اس درخت کی بناوٹ دیکھی جائے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قربت کے لمحات رکھے، سجدہ ہو یا رات کی تنہائی ہو یا نمازوں کے اندر، جیسے اللہ پاک نے اپنی حاضری کا موقع دے دیا کہ پانچ وقت اپنے دربار کی حاضری کو لازمی قرار دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے عمل کو واجب قرار دیا. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو جماعت کی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، دل چاہتا ہے کسی کو نماز کی ذمہ داری سونپوں اور جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن صرف ان کے بیوی بچوں کا خیال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام میں نہیں کرتا. تو نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ حاضری کو لازم اور واجب کیا گیا کہ بندہ ضرور بالضرور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہو. تو یہ عبادت کے مختلف عنوانات ہیں، تو اس میں سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت خاصہ کا لمحہ ہوا کرتا ہے، تو اس کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے، اپنی سب سے معزز اور محترم جو پیشانی کا حصہ تھا اس کو زمین پر رکھ دیا، جھک کر اپنے آپ کو خاک آلود کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو معاملات رکھے تو فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ان اول الناس باللہ، لوگوں میں اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب خاص درجہ اور رتبہ مقام پانے والا وہ بندہ ہے، من بدا بالسلام، جو سلام میں پہل کر جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عجیب عبادت ہے کہ اس میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیت کے اندر جہاں کہیں حکم دیا گیا اس حکم سے یا تو فرض ثابت ہوتا ہے یا وجوب ثابت ہوتا ہے. جہاں اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیا کہ کرو، تو پھر وہ محققین اور مفسرین نے پھر بتایا کہ یہ حکم کس نوعیت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے اس کا ثبوت دیکھا کہ آپ نے اس عمل کو کس انداز سے کیا ہے، تو اسی حکم سے بسا اوقات فرض ثابت ہوتا ہے، بسا اوقات واجب ثابت ہوتا ہے، بسا اوقات سنت ثابت ہوتی ہے، بسا اوقات مستحب ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا اذا حییتم بتحیہ، جب تم کو کوئی پاکیزہ دعا دی جائے، اس سلام کی عبادت کو پاکیزہ تحیہ، پاکیزہ کلام کہا گیا ہے، جب تم سے پاکیزہ کلام کے ذریعے دعائیہ کلمات کہے جائیں یعنی سلام کیا جائے، فحیو باحسن منہا، تم اس سے زیادہ اچھے انداز میں پلٹ کر جواب دو. یہ وہی ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، فحیو باحسن منہا، اس سے اچھے انداز میں پلٹ کر جواب دو، او ردوہا، یا اس کے برابر برابر جواب دو، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ او ردوہا، چونکہ جواب دینے میں اللہ پاک نے فرمایا فحیو، جواب دو، اس کی وجہ سے یہ اس کا جواب دے دینا واجب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا زیادہ اجر و ثواب پا جاتا ہے. میں نے کہا اس سلام کی عبادت پر 100 رحمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، پہل کرنے والا 90 لے گیا، باقی جواب دینے والے کے لیے 10 بچ جاتی ہیں. اگر کئی شخصوں میں سے ایک شخص سلام کرے سب کی طرف سے سلام کافی ہو جاتا ہے، اسی طرح کئی شخصوں میں سے ایک شخص جواب دے دے تو بس یہ بھی کافی ہے، سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو بغیر اجازت بغیر اطلاع اس کے مکان میں داخل مت ہو، یہ اجازت کہلاتی ہے کہ آپ کہیں گئے، اول تو سلام کلام کیا جاتا ہے، سلام کلام کے بعد اگر کہیں کسی گھر میں جانا ہے، کسی کا آفس میں جانا ہے، کسی کے خاص کمرے میں جانا ہے تو اجازت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو بغیر اطلاع اور بغیر اجازت کے اس کے مکان میں مت جاؤ، اگرچہ وہ مکان مردانہ کیوں نہ ہو، اور 3 بار پکارنے سے اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تم سے کہا جائے کہ جاؤ ابھی واپس جاؤ، ملاقات کا موقع نہیں ہے، سیدھے واپس چلے جاؤ. اور اس میں کوئی عار مت سمجھو، ہر وقت موقع ملنے کا نہیں ہوتا، انسان ہے، اپنے گھر کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے، بسیرا ہے، سویا ہوا ہو، جاگا ہو، اپنی کسی مصروفیت میں ہو، تھکا ہوا ہو، بیمار ہو، کوئی بھی اس کی مصروفیت ہو سکتی ہے، اس وقت وہ نہیں مل رہا. تو فرمایا کہ اگر تم سے کہا جائے، جب تم گئے اور تم سے کہا جائے کہ ردو، چلے جاؤ واپس، واپس چلے جاؤ، اس میں برا مت مانو کہ مجھے واپس پلٹا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درے دولت پر اور اجازت چاہ رہے ہیں بار بار، اطلاع دے رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں, لیکن آپ اجازت نہیں دے رہے. حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں, حضرت عباس بھی ساتھ میں, باپ بیٹے دونوں, اجازت نہ ملی چلے گئے. اور تھے بڑے, چونکہ چچا تھے اس میں رشتے میں, تو کہا کہ دیکھو آج تو بھتیجے نے اجازت ہی نہیں دیا, میں سامنے موجود تھے اور میں اجازت مانگتا رہا اور وہ اجازت نہیں دیا. تو بیٹے نے کہا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا, اصل میں وہ بات چیت کر رہے تھے نا, کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, ان مہمان سے کہا, مہمان تھے؟ ہاں کہا, وہ مہمان بیٹھے تھے, ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. کہا مجھے تو کوئی مہمان نظر نہیں آیا, وہ تو بغیر مہمان کے مجھے تو نظر آ رہے تھے, وہ اجازت نہیں دی, واپس آ گئے. کچھ وقت کے بعد جب اگلی ملاقات ہوئی, کہا کہ ہم آئے تھے آپ سے اجازت مانگتے, آپ نے اجازت نہ دی. فرمایا کہ وہ موقع ملاقات کا نہیں تھا, جبریل امین آئے ہوئے تھے, اور اس وقت اہم ترین ملاقات ہوتی تھی, وحی لے کر آتے تھے, قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا, احکام کا نزول ہوتا تھا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا کرتے تھے اور آپ اس کو لیا کرتے تھے, وہ اہم ترین ملاقات ہوتی تھی. فرمایا کہ جبریل امین آئے ہوئے تھے, ان سے میری بات چیت چل رہی تھی, وہ موقع ملاقات کا نہیں تھا. کہا اچھا اچھا اچھا. کہا کہ یہ عبداللہ تو بتا رہا تھا آپ کے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہوا. کہا اچھا, عبداللہ نے دیکھا؟ عبداللہ سے پوچھا, عبداللہ تم نے دیکھا تھا میرے ساتھ کوئی بیٹھا؟ کہا میں نے دیکھا نا آپ کے ساتھ. اچھا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. کہا آپ دونوں میں سے عبداللہ کو جبریل امین کی زیارت ہوئی. دو افراد کھڑے ہیں دروازے پر, حضرت عبداللہ نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہوئے صاحب بیٹھے ہوئے, لیکن حضرت عباس نے نہیں دیکھا. تو اس طرح سے بہرحال معاملات ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ واپس, تو سیدھا انسان واپس چلے جائے, یا انسان نے ایک دفعہ بیل بجائی, دو دفعہ بیل بجائی, تین دفعہ بیل بجائی, جواب نہیں آیا تو انسان پھر واپس چلے جائے, اگلے آدمی کو مجبور اور پریشان نہ کرے. تو فرمایا کہ اگر اجازت نہ ملے واپس چلے آؤ. اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی بے پکارے اور بغیر بلائے مت جاؤ, شاید کوئی بے پردہ ہو. انسان جب گھر میں داخل ہو اپنے آنے کی اطلاع کر دے اور اجازت اس طرح سے دے دے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی فلاں آ رہا ہے. اگر کوئی شخص عام مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ ہو تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. عام محفل عام مجلس ہے, جیسے مثال کے طور پر یہاں ہم بیٹھے ہیں, تو کوئی بھی آنے والے عام محفل کے اندر انسان آ کے بیٹھ سکتا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی عام محفل ہو, عام ملاقات ہے, عام جگہ ہے, تو وہاں پر بھی انسان اجازت لیے بغیر جا کر شریک محفل بن سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر پکارنے کے وقت مکان والا پوچھے کہ کون, تو یوں جواب مت دو کہ میں ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تو صحابی آئے اور دروازے پہ دستک دی, فرمایا کہ کون؟ کہا انا. فرمایا کہ ہر ایک ہی انا ہوتا ہے, انا میں. فرمایا کہ ہر ایک میں ہے. اب مجھے کیا پتہ چلتا ہے میں کون؟ تعارف کرو, نام بتاؤ, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس لیے آئے, کیا مقصد ہے. تو فرمایا کہ جب تم سے پوچھے کون تو جواب میں یہ مت کہو کہ میں ہوں, بلکہ اپنے نام بتاؤ کہ زید, عمر, بکر, خالد, عثمان, جو بھی نام ہے, انسان اپنے نام بتا دے کہ میں فلاں آیا ہوں اور فلاں ہوں, جو بھی جس تعارف سے وہ گھر والا اس کو پہچان سکتا ہو وہ تعارف انسان کرا دے. تو غرض یہ کہ یہ آسان سی سہل سنت ہے جس کو اپنا لینے سے خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتیں ملتی ہیں, اور میل ملاقات جب ہو مصافحہ کا موقع مل جائے تو اس کے اندر انسان جب مصافحہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ جھڑتے ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں, تعلق کے اندر وہ ہے کہ دوستانہ تعلقات میں مضبوطی اور استحکام آتا ہے. ہاں اس میں بھی آداب ہیں, بوقت ضرورت انسان دیکھتا ہے کہ سامنے والا مصروف ہے, لکھت پڑھت چل رہی ہے یا کھانا کھا رہا ہے, اس کے ہاتھ کسی کام میں مشغول ہیں, اس وقت پھر مصافحے کی ممانعت ہے, یا کوئی ایسی جگہ جہاں بار بار انسان آنا جانا ہے تو وہاں پر بھی مصافحے کی ممانعت ہے. حال ماحول دیکھ کر موقع کی نزاکت کو سمجھ کر چلنا, یہ ہے آداب. یہ نہیں کہ ہر جگہ گناہ جھاڑنے کے چکر میں لگ جائے انسان کہ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں, موقع ہو بے موقع ہو. ہمارے ساتھ پڑھانے والے کے استاد ہیں, مدرسے کے سامنے ڈبل لوڈ یہ جو گلشن کی طرف سے آ رہا ہے, استاد روڈ پار کر کے مدرسے کی طرف آ رہے ہیں اور عین بیچ روڈ کے اوپر ایک طالب علم بھولا بھالا معصوم, استاد جی السلام علیکم, بیچ روڈ پہ ہاتھ میں آ رہا ہے, جامع شہادت کو دعوت دے رہا ہے, اپنے لیے بھی استاد کے لیے بھی, خود تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. استاد جی کہہ رہے ہیں میں حیران رہ گیا, بیوقوف, یہ کوئی ہاتھ ملانے کی جگہ بیچ روڈ پہ, کہ ادھر سے ٹریفک تیزی میں آ رہا ہے, خدا نہ خواستہ نشانہ بن جائیں تو بھی اور میں بھی. ہر چیز کا موقع محل دیکھا جاتا ہے, بالخصوص جہاں سامنے والا مصروف ہے, کھانا کھا رہا ہے اس وقت تو سلام سے بھی منع کیا گیا, تلاوت کر رہا ہے منع کیا گیا, اپنے مطالعے میں مصروف ہے منع کیا گیا, لکھت پڑھت میں مصروف ہے, کسی بھی انسان کام میں مصروف ہے, ہاتھ اس کے گندے ہیں, ہاتھ میں کوئی اس کے چیز لگی ہوئی ہے, اس وقت پھر نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بڑھائے, سلام کر لے وہ کافی ہے. تو بہرحال یہ آداب زندگی ہے, اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے. فرمایا کہ سلام میں بہت ہی اللہ پاک نے قربت رکھی ہے. فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے, مغرور اور متکبر سخت دلی کا, سنگ دلی کا آپ نے علاج بتایا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے, سنگ دل ہوں, دل میں نرمی نہیں ہے, پسیج نہیں ہے. فرمایا کہ یتیم کے سر پر پیار کیا کرو, غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا کرو, اس سے تمہارا دل نرم ہوگا. انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ بھی ہے, اس کا بھی باپ تھا لیکن بچہ باپ کے سایہ سے محروم ہے. تو جب انسان اس پہ دست شفقت پھیرے گا خود بخود اس کے دل میں ایک نرمی آئے گی, رقت آئے گی, اور اپنی اولاد سے تقابل سامنے آئے گا خود بخود دل میں نرمی. تو یہ کہ یہ وہ ہے کہ ظاہری عمل آپ نے بتا دیا کہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو طریقے سے کہ اس کو احساس بھی نہ ہو, اور طریقے سے انسان پیار کرنے کے انداز سے کسی بھی انداز سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے سلام کلام کے دوران ہی, اس سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر انسان تکبر اپنے اندر محسوس کرتا ہو, گھمنڈ محسوس کرتا ہو, یہ ہوتا ہے انسان کے اندر, جہاں اس کے اندر گھمنڈ ہو, انا ہو, ہوں ہو, بڑائی ہو, کسی محفل میں گیا تو وہ منتظر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں, لوگ میرا استقبال کریں, لوگ مجھے ویلیو دیں, پروٹوکول دیں آج کل کی زبان میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر گیا ہے موقع ایسا ہے کہ جس میں سلام کرنے کا موقع محل بنتا ہے تو خود یہ سلام میں پہل کرے. فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جچا تلا ہے اور ہر فرمان پتھر کی لکیر ہے. اس میں پھر کوئی دو فیصلے نہیں ہیں, دو رائے نہیں ہیں. جو آپ نے فرما دیا اٹل فرما دیا. یہ جو ہدیے کا معاملہ آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے, فرمایا کہ پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو ہدیہ دینے میں اگر بکری کا ایک کھر بھی دینے کا اس کے پاس موجود ہو شوربے کے ساتھ, فرمایا کہ وہی دے دیا کرے, اس سے بھی محبت ملے گی. یہ جو حدیث آئی فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو اس سے سینے کی کدورت زائل ہوتی ہے, اور کوئی بھی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو ہدیہ دینے میں بکری کے کھر کو دینے میں بھی بخل سے کام نہ لے اس عمل کے ذریعے. حالانکہ کتنا ادنا عمل ہے کہ کھر ہے معمولی سا, کوئی مال کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں ہے, ایک معمولی سی چیز کی آپ نے مثال دے دی کہ اگر کوئی بکری کا کھر بھی پاتی ہے اس نے اگر وہ بھی بھجوایا نتیجہ ضرور بھی ضرور مرتب ہو کر رہے گا. ہم نے اس کا تجربہ کیا اپنے اڑوس پڑوس میں, جب کبھی کسی کے لیے ہدیہ بھیجا کوئی اچھا سالن پکا سامنے بھیجا پلٹ کر اس سے اچھا آیا, کچھ پکا اڑوس میں پڑوس میں سامنے پیچھے جب کبھی کسی کو ہدیہ دیا اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے واپس ہدیہ بھجوایا. تو یہ ایک عمل ہے جس کا رد عمل آتا ہے کہ جب انسان محبت کا پیغام سامنے والے کو دیتا ہے خود بخود محبت کا پیغام اس کو ملتا ہے. تو ہر کوئی نسخہ جو بھی آپ نے بتا دیا اس کے اندر ضرور بھی ضرور تاثیر موجود ہے, اس نسخے کے استعمال میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جیسی عظیم الشان عبادت انسان کو گناہوں سے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب اگر ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے تو اس کی نماز میں تو کہیں کھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو اٹل فیصلہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتار دیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ شاید ایسا ہو شاید ویسا ہو. نماز جس کی کامل مکمل صحیح معنوں میں نماز ہوگی. ایک شخص کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی, یا رسول اللہ فلاں شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی, کیونکہ جیسے جیسے وہ عبادات کے اندر آگے بڑھتا جائے گا اس کی یہ عبادت اس کے گناہوں کی جو نحوست ہے اس سے اس کو بچاتی جائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک شخص تھا جو کسی قافلے کے اندر کسی خاتون کو دیکھا اس پہ عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ پیغام محبت عشق و معاشقہ شروع کر دیا. وہ لڑکی بڑی ہوشیار سمجھدار تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا پیغام محبت مجھے قبول ہے لیکن میری شرط ہے کہ 40 دن تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تکبیر اولیٰ کے فوت ہوئے بغیر 40 دن تک نماز با جماعت پڑھو, اس کے بعد تم جو بھی پیغام محبت کے نتیجے میں مجھ سے چاہو گے منظور ہے. بڑا خوش ہو گیا کہ 40 دن کی بات ہے, اس کے بعد محبوب ہمارے قدموں میں نماز بڑے اہتمام کے ساتھ صف اول میں حضرت فاروق اعظم کی امامت میں شروع کر لی. 40 دن گزر گئے دل کی کایا پلٹ گئی. حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک کی نمازیں ایسے پڑھتا ہے کہ ایک بھی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو. نماز کی جو سب سے شروع کی تکبیر ہے جس کا نام ہے تکبیر تحریمہ, اب یہ ہے چونکہ سب سے پہلی اس لیے اس کو تکبیر اولا کہا جاتا ہے پہلی تکبیر. فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک کی نمازیں با جماعت ایسے پڑھیں کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کو اللہ پاک جہنم سے بھی برات عطا فرما دیتے ہیں, نفاق سے بھی برات عطا فرما دیتے ہیں, اور اس کو منزہ مبرہ پاک و صاف بنا دیتے ہیں. اب 40 دن تک جب نماز پڑھ لی یہاں سے کوئی پیغام محبت نہیں گیا, وہ منتظر تھی دن گن رہی تھی, وہاں سے اس نے بھیجا پیغام کہ ہاں اب کیا رائے ہے. تو اس کا جو جواب گیا کہا کہ عشق لیلہ سے عشق مولا کے اندر چاہ چکا ہوں, یہ 40 دن جو میں نے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی تھی دنیاوی لیلہ کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کی برکت یہ ملی دل کے اندر وہ ناجائز حرام محبت جو جگہ کر رہی تھی وہ سچی محبت میں تبدیل ہو کے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی. تو ہر نسخہ جو بھی اللہ نے بتایا ہو اللہ کے حبیب نے بتایا ہو وہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. مرچ مسالہ برف پانی آگ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہے. مرچوں میں تیزی ہے، شدت اور حدت ہے، برف میں ٹھنڈک ہے، آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، پانی میں بجھانے کی تاثیر ہے، صدیوں سے یہ تاثیریں چلتی چلی آ رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں مرچ انسان نے استعمال کی، لیکن مرچ لگ نہیں رہی، معلوم ہوتا ہے ملاوٹ ہوئی. دوسری تیسری چیزیں ہیں کہیں پر اس کی تاثیر نہیں ہے، معلوم ہے ملاوٹ ہے، کہیں لیکیج ہے، کوئی خامی ہے. جو چیز اپنی اصلیت کی شکل میں موجود ہوگی اس کی تاثیر ضرور بھی ضرور رونما ہوگی، کیونکہ اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کلام اور کس کا پکا ہوگا. دو جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے کلام کی تائید فرمائی، ومن اصدق من اللہ حدیثا، بات کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر سچا اور پکا اور کون ہوگا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پکی بات اور کس کی ہوگی. اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں اگر کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، کھوکلی ہے، کسی اور غرض سے پڑھی جا رہی ہے، پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ بھی ساتھ میں ہو، لیکن نماز اگر کامل درجے کی مل گئی لا محالہ، ضرور بھی ضرور اس کا نتیجہ بھی مرتب ہو کر رہے گا. تو اس لحاظ سے یہ آسان آسان نسخے بتایا. فرمایا کہ تکبر سے بری ہونا چاہتے ہو، سلام میں پہل کرو، خود بخود انسان کے اندر تکبر کی جو عادت تھی اس میں کمی آئے گی. اسی طرح فرماتے ہیں جب انسان کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب فوراً دیا جاتا ہے، اور اتنی آواز سے دیا جاتا ہے کہ سلام کرنے والا اس کو سن لے. اگلے نے سلام کیا، السلام علیکم، اور یہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں جواب دے کر چپ چاپ بیٹھا ہوا، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ جواب دینے کی یا تو زحمت ہی گوارا نہیں کی، یا جواب دیا تو اتنی آواز سے جواب دیا کہ اگلے نے سنا ہی نہیں. اور انسان سلام کرے سامنے سے جواب نہ آئے، بہت بے وقتی ہوتی ہے کہ ایک انسان سلام کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، اگلے کو محبت کا پیغام دے رہا ہے، دوسرا پلٹ کا جواب ہی نہیں دے رہا، نو لفٹ کر دیا، تو انسان کے اوپر یہ چیز بھاری گزرتی ہے، شاخ گزرتی ہے. تو سلام کا جواب تو دے رہا ہے لیکن ہلکی آواز سے، فرمایا کہ نہیں، سلام کا جواب پھر اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا اس کو سن لے. اسی طرح آداب زندگی میں ایک ادب ہے، آج کل اس کا عموم ہے، کثرت ہے، موبائل کا استعمال ہے. جب انسان مثال کے طور پہ کسی تعلق والے کو، جان پہچان والے کو فون کرتا ہے، اور اس وقت وہ فون، جس طرح انسان گھر پر آیا ہوا ہے، ملاقات کی پوزیشن میں انسان نہیں، واپس کر سکتا ہے، تو فون کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان فون اٹھائے. انسان کے آرام کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، اپنی مصروفیت کا وقت ہے، فون کو آرام سے ایک طرف رکھا رہنے دے. ہم لوگ گئے ہوئے تھے اپنے استاد محترم کیا، حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب، جن سے ہمیں سند قرآن حاصل ہوئی ہے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے بھی ہمارے استاد ہیں تجوید اور قرات کے، تو انہی دونوں استاد سے ہم نے قرات پڑھی، تجوید پڑھی پورا قرآن کریم. تو حضرت استاد محترم کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا قاری ضیاء الحق صاحب اکلوتے ہی ہیں وہ، تو ہم تعزیت کے لیے گئے ہوئے تو ساتھ میں دو چار اور استاد بھی تھے، وہ استاد ان کے ہم درس ہیں، ہم سبق وہاں ہم بیٹھے ہوئے مدرسے میں دفتر میں، وہ تعزیتی وہ بات چیت چل رہی ہے، افسوس کا صدمے کا اظہار ہو رہا ہے. اتنے میں یہاں برابر میں فون رکھا ہوا ہے، ٹرن ٹرن بیل بج رہی ہے، وہ نہیں اٹھا رہے. اگلا آدمی بھی فون ختم کرتا ہے پھر بجاتا ہے، ٹرن ٹرن ٹرن، دو تین چار پانچ ختم ہی نہیں کر رہا. بھائی جب فون نہیں اٹھ رہا، سمجھ جاؤ کہ اگلا مصروف ہے، ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہی، تھوڑا سا وقفہ کر لی رہا ہے، جھنجھلا گئے تھے. چونکہ بے تکلف ساتھی ساتھی ہیں وہ استاد اور وہ استاد، میں تو ان کا شاگرد ہوں، تو چونکہ بے تکلف ہی تھی دونوں تینوں کی، تو جھنجھلا کر ریسیور کو اٹھایا، کہا اس کو بھی بواسیر ہو گئی، اٹھا کے جھنجھلا کے اور ریسیور کو نیچے رکھ دیا، کہ اس کو بھی بواسیر ہو گئی. تو حقیقت یہ کہ جب انسان فون کرے، اگلا آدمی اس وقت اٹھانے کی پوزیشن میں نہ ہو. کتنی مرتبہ اپنی جماعت کے دوران ہوتا ہے کہ اگلے کا فون آیا بے نمازی کا، اس کو پتہ ہی نہیں نمازیں کس اوقات میں ہوتی، اگلا ادھر نماز میں لگا ہوا، قسمت سے بے دھیانی میں موبائل کی ٹون بند کرنا بھول گیا، اگلے نے فون کیا، ٹرن بج بج کے ختم ہوا، قسمت سے وہ بند بھی نہیں کر پایا، دوسرا آ کے پھر بجا رہے، تیسرا آ کے پھر بجا رہے، کہ بھائی تو اٹھا، کیسے نہیں اٹھائے گا، نماز کے اندر ہی اٹھا لے، مسلط ہو جاتے. تو یہ تو ضابطے کے خلاف ہے کہ انسان فون کرے، دوبارہ پھر فون کر کے اگلے کو گویا کہ زحمت میں ڈال دے، مجبور کرے، پابند کرے کہ تم میرا فون اٹھاؤ، کیسے نہیں اٹھاؤ گے. نمبر دو، جب انسان نے فون نہیں اٹھایا، مجبوری تھی، کوئی بھی مصروفیت تھی، آرام کا وقت تھا، کچھ بھی تھا، تو ضابطہ یہ بنتا ہے کہ انسان جب دیکھے گا کہ ہاں فلاں کا فون آیا تھا، تو دوسرے وقت میں انسان رابطہ کر کے اس سے آگاہی لے لے کہ کس لیے فون کر رہے تھے، جواب دے دے، رابطہ کر لے جب اس کا موقع ہو بات کرنے کا. نمبر دو، جب کسی کے پاس کوئی میسج اور پیغام جاتا ہے، آج کے دور میں یہی میسج پیغام ایک خط ہے، خط بھی ایک بہت بڑی امانت اور دیانت اور ذمہ داری ہے. پہلے وقتوں میں جب کسی کا خط آتا تھا تو اس کا جواب دینا بھی ایک ذمہ داری بن جاتی تھی، تو آج کے دور میں یہی میسج یہ اسی خط کا متبادل ہے. جب کسی نے کسی کو کوئی میسج کیا، کوئی پیغام دیا، تو اس کا کم از کم پلٹ کے انسان جواب دے دے، بھلے دو لفظوں میں ہو، اگلے کو پتہ چل جائے کہ میرا پیغام، میرا خط اس تک پہنچ چکا. یہ بھی بہت بے وقتی ہو جاتی ہے کہ اگلے انسان نے فون کیا پلٹ کر بھی جواب بھی نہیں آیا، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ میسج کیا، کوئی پیغام دیا، پلٹ کر جواب تک، اس میں سلام تھا، سلام کا جواب تک بھی دینے کی رواداری کوئی اختیار نہ کرے، بہت بڑی یہ بے ڈھنگے پنے کی بات ہو جاتی، اور بالخصوص اگر کسی بڑے کی طرف سے کوئی پیغام کسی چھوٹے کو ملے اس میں انسان اگر لاپرواہی برتتا ہے، تو یہ بھی ان ضابطوں کے تحت وہ ہے کہ جس طرح سلام کیا جائے پلٹ کر جواب نہ دیا جائے، اسی طرح اگر کوئی بڑا استاد ہو، مرشد ہو، مربی ہو، کوئی بھی بڑا ہو، وہ کوئی پیغام دے، اس کے سلام کا جواب تک بھی نہ دیا جائے، پلٹ کر میسج کا رد عمل بھی نہ دیا جائے، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کی بات کی بے وقتی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کا ادب اور احترام اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ یہ ایک عام ضابطہ انسان ملحوظ رکھے کہ سلام کا جواب ہو، موبائل کا جواب ہو بر وقت جب اپنی ضرورت ہو، جس وقت اپنا موقع ہو، نمبر تین، میسج کا جواب انسان کم از کم دے دے، اطلاع ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ پیغام آپ کا مجھ کو مل گیا، انشاءاللہ لکھ دیں، ماشاءاللہ لکھ دیں، وعلیکم السلام، جی ٹھیک ہے، اچھا فلاں دماغ بات کریں گے، جو بھی ہو، کم از کم یہ بھی چیز ایک ضابطے کے تحت آ جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا لگتا ہے جیسے کسی قبرستان میں جا کے انسان جب سلام کرتا، السلام علیکم یا اہل القبور، پلٹ کر وعلیکم السلام نہیں آتا، تو لگتا ہے جیسے کسی قبرستان میں شاید میسج چلا گیا۔ تو اس چیز کا بھی ضابطے کا خیال رکھا جائے کہ انسان جب کبھی آپس میں رابط و ضبط تعلق ہو ایک انسان کا ہوتا ہے، تو جب سلام کیا جائے بالمشافہ تو جواب دیا جائے آواز سے، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے گویا کہ جواب دے دیا، اس میں اس کی یعنی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، تو یہ آداب شرعی کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ سلام کرنے پر جواب دیا جائے، اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ جس کے اندر وہ سننے والا اس سلام کو سن لے، جواب کو سن لے۔ اسی طرح جس طرح چھینک آتی ہے، چھینک کے اندر بھی حکم یہ کہ جب انسان چھینکتا ہے نا، الحمدللہ، دھیمی آواز سے کہے کہ آس پاس والے سن لیں، تو جواب کے اندر حکم یہ کہ سننے والے کہیں یرحمک اللہ، تو اس میں بھی حکم یہ کہ اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا سن لے، اس نے چھینک ماری ہو کہا الحمدللہ، اور یہ دلی دل میں، زبانی زبان میں، منہ ہی منہ میں یرحمک اللہ بول کر بیٹھ گیا، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہ اتنی آواز سے جواب دے جس کو یہ سن لے، پھر جب یہ چھینکنے والا سن لے گا تو یہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس نے چھینک ماری الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ چھینک رحمان کی طرف سے رحمت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے کہ انسان فریش ہو جاتا ہے، ایک رحمت کا نزول، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، چاقو چوبند ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھینک آئی، روح پھونکی جا رہی تھی ناک کے اندر، جب وہ روح پہنچی اور گدگدی ہوئی، چھینک آئی، آپ کی زبان سے سب سے پہلا جو کلام نکلا تھا وہ یہی الحمدللہ تھا۔ اسی کو اللہ پاک نے عبادت بنا دیا۔ تو سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، تو یہ کہتا ہے یہدیکم اللہ، اللہ پاک آپ کو ہدایت سے وابستہ رکھے، ویصلح بالکم، آپ کے دل کو سدھار کے ساتھ وابستہ رکھے، دل آپ کا سدھرا رہے، وابستہ رہے، ہمیشہ آپ کی ہدایت گویا کہ برقرار ہے، ہدایت کی استقامت کی دعا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اتنا رد عمل آئے کہ چھینکنے والا اس کو سن لے، تو فرمایا کہ سلام کرنے والے کے جواب کو اتنی آواز سے جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا اس کو سن لے، تو اتنی آواز سے جواب دے دینا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک حدیث مبارک ہے جو بہت ہی پیاری ہے، جس میں راوی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہود کے بڑے عالم دین تھے، اور جب اسلام لانے کی ان کی نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یہ یہود بڑے عیار مکار ہیں، اس قدر یہ جالساز ہیں کہ لمحوں میں یہ زبان سے پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، کیونکہ میں تو ان میں رہ چکا ہوں، خود یہودی بڑے عالم تھے، یہود کے انہی میں پلے بڑے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کا امتحان لے لیں، جب اسلام لانے لگے تو آئے، کہا کہ میں ایک آڑ میں ہو جاؤں گا، اور آپ میرے بارے میں دوسرے یہودیوں سے پوچھنا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا ہے۔ تو آپ نے یہی کیا کہ دوسرے یہود کے جو بڑے بڑے ذمہ داران موجود تھے، وہ ان کو بلوایا اور ان سے آپ نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن سلام آڑ میں چھپے ہوئے بیٹھے، کہا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگ کا کیا خیال ہے؟ تو بڑی تعریفیں کی اور بڑی ان کی خوبیاں بیان کی کہ بڑے پائے کے عالم ہیں، بڑے اونچے عالم ہیں، بڑے وہ تورات اور زبور کے ان کے ماہر ہیں، یہ ہے وہ، بہت اپنے حساب سے بہت ان کو جس طرح جو ان کے کمالات تھے ان کو کھلے لفظوں میں اس کو بیان کیا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام نمودار ہو گئے، سامنے آئے، اور اس اعتراف اور اقرار کے بعد سب کے سامنے آپ نے اسلام قبول کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب کے سامنے ایمان اور اسلام قبول کیا کہ شاید جنہوں نے میری اس ساری قیادت کا اور امامت کا اعتراف کیا، اللہ پاک ان کے دل میں بھی ایمان اور اسلام اتارے۔ لمحوں کے اندر پلٹ گئے، کہا بالکل برعکس، کہا کہ یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں، بالکل منفی انداز سے سامنے کے سامنے ساری خامیاں برائیاں ان کے اوپر لاد دی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا، رسول اللہ دیکھا آپ نے، میں نے بتایا تھا نا کتنا یار مکار ہے، لمحوں پہلے کچھ اور میرے اسلام لانے کے بعد کس طرح انہوں نے پلٹی کھائی اور کس طرح سے میرے بارے میں اول فول بک رہے ہیں. تو یہ روایت سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، جس کے راوی خود حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، اور سلام ہی سے متعلق یہ روایت آئی ہے. جب وہ روایت بیان ہوتی ہے تو اس میں کہا تھا عن عبداللہ ابن سلام، کہ روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، جو روایت سلام ہی سے متعلق ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، محدود خاص چند افراد کے ساتھ متعلق نہیں رکھو، افشو السلام، سلام کو عام کرو. اور اسی طرح وصیل الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، تعلقات کو استوار رکھو، رشتے ناتے جوڑ کے رکھو. اور ساتھ میں فرمایا واطعم الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور چوتھی چیز فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اس اندھیرے میں نمازیں پڑھو جبکہ اندھیرا چھایا ہوا ہو، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تم اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو. وصلوا باللیل والناس نیام، یہ سارے کے سارے چار ہدایات آپ نے جاری فرمائی، ہر چیز میں میم آ رہا ہے. فرمایا کہ یا ایوہ الناس افشوا السلام، وصلوا الارحام، واطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، اور فرمایا کہ تدخل الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ چار ہدایات آپ نے جنت کے داخلے کے لیے ارشاد فرما دی کہ اے لوگو، اگر جنت کا داخلہ آسانی کے ساتھ چاہتے ہو، راوی بھی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، جن کو اللہ پاک نے سلامتی کے لفظ کے ساتھ جن کے نام کو موسوم بنایا. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اس کے راوی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جس کو نقل کیا کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، سلام کو عام کرو، افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یہ پہلا عمل. نمبر دو فرمایا وصل الارحام، رشتے ناتے قرابت داریاں ان کو نبھاؤ. اور نمبر تین فرمایا واطعم الطعام، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، اور جو بھی اپنے اقربا، عزیز اور قاریب. عجیب بات ہے کہ جو انسان جس عمل کے اندر پیش رفت کرتا ہے، اسی شعبے میں اللہ پاک مزید برکتیں دیتے ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا اپنے صاحبزادوں سے کہ دیکھو بھائی، جانے والوں کے لیے، پیچھے رہ جانے والے قرآن کریم کی تلاوت تو کر دیا کرتے ہیں، دوسرے ایصال ثواب کی دعائیں تو کر دیا کرتے ہیں، لیکن مالی خرچہ کوئی نہیں کرتا. پھر بعض باقاعدہ خاص طور پہ نام لے کر فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب کبھی ہماری یاد آ جائے کر تو ہمارے لیے کبھی کوئی لباس بنا کر کسی ضرورت مند کو دے دیا کرنا، کبھی ہماری طرف سے کھانا بنا کر کسی غریب کو کھلا دیا کرنا. تو جس نوعیت کا انسان صدقہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اسی شعبے میں پھر اللہ پاک برکتیں عطا فرماتے ہیں. کسی طالب علم کو، کسی عالم کو، کسی ضرورت مند کو، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو، کسی بیوہ یتیم کو، کسی غریب گھرانے کو لباس پوشاک پہنائے گا، اللہ پاک لباس پوشاک کی فرمانیاں فرمائیں گے. ان کے نان نفقے کا انتظام کرے گا، اللہ پاک اس کے نان نفقے میں برکت عطا فرمائیں گے. ان کی مالی معاونت کرے گا، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد کے ساتھ کا تعاون ایسا زبردست نسخہ ہے برکتوں کا، کہ جو بھی بندہ بندی اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کو لازمی کر لیتا ہے، جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں. ہزار، پانچ سو، پانچ ہزار، دو ہزار، ایک ہزار، جو بھی انسان کے بس میں ہو، جو اس کی گنجائش ہو، جب وہ اللہ کے گھر میں تعاون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم، بادشاہ کے دربار میں جب کوئی تحفہ لے کر جاتا تھا، بادشاہ اسے بڑھ کر بھر کر اس کو نوازتا تھا. یہ مجرب عمل ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے، کہ جو بھی بندہ بندی اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں کہ تو نے ہمارے شاہی دربار کے اندر لا کر تحفہ پیش کیا، لو تمہاری جھولی، ہم بھی بھر دیتے ہیں اپنی شاہ نشان. میں نے عرض کیا تھا سہوال کے اندر جو ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ہمارے بزرگ مفتی حسن صاحب سے ان مسجد بنانے والوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو فوت ہو گیا، اس کے لیے میں قبر میں ایسی لگا رہا ہوں، مسجد بن جائے گی، لوگ عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور میرے بچے کے لیے نماز کی عبادت، یہ مسجد کی نیکی اپنے بچے کی نیت سے کر رہا ہوں، تو سارا ثواب میرے بچے کی قبر میں جائے گا، اس کی قبر ٹھنڈی ہوگی. حدیث مبارک میں آتا ہے جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ پاک اپنی شایع نشان جنت کا پورا عالیشان کامل مکمل محل عطا فرماتے ہیں. تو اگر کوئی ہزار، پانچ سو روپئے بھی اگر مسجد میں دے رہا ہے، وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، کسی اینٹ، کسی بلا، کسی سیمنٹ بجری، کسی ضرورت، کسی بھی تعاون کے اندر اس کا پیسہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنی شایع نشان اس کو محل عطا فرمائیں گے. تو غرض یہ کہ جس نوعیت کا انسان نیکی کا عمل کرتا ہے اسی نوعیت کے اندر اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے وہاں استادوں کی دعوت ہوئی اور جنہوں نے دعوت کی تھی وہ پسے پردہ تھے, لیکن ان کا ایک بہت بڑا کاروباری معاملہ رکا ہوا تھا. دعوت ہوتے ہی کہا کہ اس قدر فراوانی کے ساتھ اللہ پاک نے وہ کاروباری معاملہ میرا حل کر دیا کہ میں حیران رہ گیا. تو علماء کی, طلباء کی, اللہ کے نیک بندوں کی, ضرورت مندوں کی, غریبوں کی, فقراء کی, مساکین کی, بالخصوص یتیم بچوں کی اور بیواؤں کی کفالت کرنے والا, اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال رکھنے والا, متعلقین کا خیال رکھنے والا, جس قدر جس نوعیت سے وہ خیال رکھے گا اللہ پاک اسے بڑھ کر اس کو نوازیں گے. تو تیسرا عمل فرمایا آتیم و تعام وصلوا باللیل والناس نیام, اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سارے سو رہے ہوں, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جنتیوں کے اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ آئے گا, حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کی طرف بڑھ کر آئیں گے نا تو پہلے سے پہلے جنت کے سارے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے. وقال لهم خزنتها, ان کے جو دربان ہیں, پہرے دار ہیں, داروغہ جنت جن کے سردار کا نام ہے رضوان, وہ اپنے تارے سارے رفقا کے ساتھ سلام علیکم استقبال کریں گے اور آنے والے اہل جنت کے اوپر سلام پیش کریں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, ان اہل جنت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتها, جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم, السلام علیکم, طبتم, خوش رہو, مزوں میں رہو, فادخلوها خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغات میں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم, طبتم, فادخلوها خالدین, طبتم, مزے کرو. اردو میں اس کو کہا جاتا ہے مزے کرو, مزے اڑاؤ, مزے کرو. تو یہ خوشخبری دیں گے, سلام کریں گے اور سلام کے بعد پیغام دیں گے, آؤ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے, زوال نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سلام جیسی اہم ترین عبادت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا کہ جو بندہ, جو بھی امتی میری سنت کو زندہ کرتا ہے اس نے میری محبت کا ثبوت دیا, جس نے میری محبت کا ثبوت دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہر سنت سے محبت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت کی ضمانت ہے. اللہ پاک ہمیں تمام سنتوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ماہم طلحہ رشتے کے لیے دعا کی درخواست آئی, اللہ پاک اس بچی کے لیے بھی تمام بچیوں کے لیے اچھے اچھے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے, لڑکوں کے لیے لڑکیاں, لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے رشتے مقدر فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عافنا واعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے الہ العالمین, ماہ مبارک کی آمد آمد ہے, شعبان کو ہمارے لیے مبارک بنائیے, رمضان المبارک نصیب فرمائیے, خیر و برکتوں کے ساتھ, خوشیوں اور سعادتوں کے ساتھ ماہ مبارک ہمیں بھی تمام اہل خانہ سمیت نصیب فرمائیے. ہر قسم کی اللہ بیماری سے, محتاجگی سے, آزمائش اور امتحان سے ہماری بھی, ہمارے تمام اہل خانہ کی حفاظت فرمائیے. خوشیوں بھری, عافیت والی, سعادت والی, صحت والی, اللہ رزق حلال کی فراوانی والی زندگی عطا فرمائیے. ہم سب کی من کی مرادوں کو ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرمائیے. حاضرین اور خواتین کا یہاں آنا قبول و منظور بنائیے. جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنی زندگیوں کو یا اللہ سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر نیکی کو یا اللہ اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے. زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاکیزہ بنا دیجیے. آئندہ زندگی بھی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. پریشان حال افراد کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے. مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ ایک کشتی کا سوار بنائیے, نیک اور ایک بنا دیجیے. ہم سب کو اپنے اپنے ذاتی کشادہ وسیع مکانات عطا فرمائیے, ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, تمام ضروریات و سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے, ذاتی روزگار عطا فرمائیے, کاروبار عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کی جوڑیاں سلامت رکھیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو اپنی آل اولاد کی رچ بس کے بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. ہمارے جو متعلقین دنیا سے گزر چکے, ہمارے جو بڑے چھوٹے متعلقین جو دنیا سے جا چکے, سب کو یا اللہ آل علیین میں مقام اور ٹھکانے عطا فرما کر آخرت کی بھرپور خوشیاں عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار عطا فرمائیے. ہمارے بڑوں کے سائے خیر و برکت کے ساتھ, صحت اور عافیت کے ساتھ, تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھیے. اے الہ العالمین, طلبہ اور طالبات نے امتحانات دیے, سب کو بہترین نمبرات کے ساتھ کامیابی عطا عطا فرما کر درجات میں ترقی عطا فرمائی ہے. اگلے درجات میں اگلی کلاسوں میں یا اللہ سب کو ترقیوں کے ساتھ یا اللہ گامزن فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں یا اللہ ہمارا جمع ہونا مقبول اور محبوب بنا لیجیے. ہم سب کو یا اللہ اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے. ہم سب کو دین کا خادم بنائیے, دین کا حافظ بنائیے, دین کا مبلغ بنائیے, رہبر اور رہنما بنائیے. خدمت دین میں ہمیں بھی ہمارے تمام اہل خانہ کو قبول فرما لیجیے. ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے. آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. عبادات کے نور سے منور فرمائیے. گناہوں کی ظلمتوں سے پاک فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو اپنے تمام اہل خانہ سمیت ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے, وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے, آزمائش اور امتحان سے, ہر قسم کے فتنوں سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. ہم سب کی من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. عاجزی انکساری کا پیکر بنائیے. حسن اخلاق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین غرور و تکبر اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیے. تمام کے تمام خوبیوں سے ہمیں آراستہ فرمائیے, تمام خامیوں سے ہمیں پاک فرما دیجیے. یا اللہ ساری زندگی اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.